والصلاة والسلام على السيد البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے ان انبیاء میں سے بعض کو امامت کے مقام پر فائز کیا کہ وہ امامت کرے، رہبری کرے، علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، فکری میدان میں، کردار کے میدان میں، انسانیت کی رہبری کرے، انس و جن کی رہبری کرے اور ان کو خدا تک پہنچائے، اور یہ اپنی رہبری میں ہدایت کرتے ہیں حکم خدا کے مطابق. اور رہبر بننے سے پہلے، اس ذمہ داری کو انجام دینے سے پہلے، وہ علم اور صبر کے مقام پر فائز تھے. اسی وجہ سے ہم نے ان کو رہبر بنایا انسانیت کی نجات کے لیے، سالار قافلہ بنایا صراط مستقیم پر چلنے والے مسافرین کے لیے، روحانی مسافرین، انسانیت کے اعلیٰ منازل کی طرف سفر کرنے والے، حیوانیت کو چھوڑ کر، پستیوں کو چھوڑ کر بلندیوں کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کو رہبر بنایا. ختم نبوت جب ہوا، صرف نبوت اور رسالت کا ختم ہوا ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. لیکن ختم امامت نہیں ہوا، بلکہ امامت کا مسلسل تسلسل بغیر فاصلہ کا سلسلہ شروع ہوا. فرمایا کہ قرآن و عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. ختم نبوت کے ساتھ ختم ولایت نہیں ہوئی، ختم عصمت نہیں ہوئی. یعنی ختم نبوت ہوا، عصمت، پہلے بھی انبیاء معصوم تھے اور پیغمبر کے بعد بھی ائمہ معصوم ہیں. عصمت، امامت، ولایت، رہبری، یہ سلسلہ سب محفوظ ہے. اسی لیے ائمہ اظہار کا کام ہدایت کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے. ہدایت دو قسم کے، ایک یہ ہے کہ بتانا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، حق کی خوبیاں، باطل کی برائیاں دکھانا اور ان کو حق کا عاشق باطل سے متنفر کرانا، حق کی طرف جانے کی جذبہ دلوں میں پیدا کرنا، باطل سے دور رہنے کی خواہش اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کرنا. اس کے بعد جن کے پاس اہلیت ہے ان کے ہاتھ پکڑ کر منزل حق تک پہنچانا. ہدایت دو قسم کے، امامت بھی دو قسم کا، رہبری. بعض اوقات آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایڈریس دیتے، بعض اوقات اس کو لے کر ساتھ جاتے ہیں، منزل تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے امامت سب کی رہنمائی کرتا ہے، سب کی رہبری کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر اہلیت ہے ان کے ہاتھ پکڑ کر منزل تک امام پہنچاتے ہیں. ہدایت سب کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن ہدایت بھی دو قسم کے ہے، ایک یہ ہے کہ راستہ بتانا، دوسرا یہ ہے کہ منزل تک پہنچانا. امام دونوں قسم کی ہدایت کرتا ہے، دونوں قسم کی امامت کرتا ہے، اور اپنے اندر اہلیت پیدا کریں گے تو امام ہمارے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچائے گا. شیطان کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جنہوں نے اپنے دل میں شیطان کے لیے گوشے نرم پیدا کیا، شیطان کے لیے ماحول بنایا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان ان لوگوں پر جیت جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں. شیطان مظہر ولالت الہی، خدا ان لوگوں کو گمراہ کرتا. قرآن میں آپ دیکھتے ہیں خدا کی ہدایت عام ہے، لیکن اس ہدایت کو ٹھکرانے والا خود بخود شیطان کی قیادت کو قبول کرتا ہے. شیطان امام ہے، ایسا امام ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے. بلانے میں دو طریقہ ہے، ایک رہنمائی کرتا ہے. خود قرآن میں شیطان کہتا ہے میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو لبیک کہا، میری کیا کوتاہی، میری کیا تقصیر ہے. دوسرے کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جاتا ہے، یوسوس فی قلوب الناس فی صدور الناس من الجنتی والناس، سورہ ناس میں ہے نا، دلوں میں وسوسہ کر، جن کے اندر صلاحیت ہو، یعنی جن کے اندر شیطان کے لیے گوشے نرم ہو. ہمارے کچھ شعرا معذرت کے ساتھ، البتہ یہ محبت کی وجہ سے شعرا کہتے ہیں کہ نصیری کے لیے میرے دل میں گوشے نرم ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ وہ نصیری جس کو اہل بیت نے کافر قرار دیا ہے، واجب القتل قرار دیا ہے، اس کے لیے گوشے نرم کہنا. اور پھر ہمارے، میں خود جب جوان تھا اس شعر کو سن کر مزہ آتا تھا، نصیری کو خوش قسمت سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو دو قدم پیچھے سمجھتا تھا. اس قسم کے دلوں میں باطل کے لیے گوشے نرم پیدا کرنے والے جرم میں شریک ہے. عرض یہ کر رہا تھا، خود مولانا کیسے پیش آیا، امام پنجم، امام ششم، امام ہشتم، امام نہم، امام دہم نے کس طرح سے ان غالیوں کے ساتھ پیش آیا، آپ خود تاریخ آپ کے سامنے ہے. امام فرماتے ہیں، امام ششم، کہ کچھ غالی کی طرف، کچھ غالیوں کے جھوٹ کی طرف خود شیطان محتاج، اس حد تک جھوٹ بولنے میں آگے ہے. یہ جو کتاب اہل بیت کتاب و سنہ ہے، اس میں مختلف ہماری مشہور کتابوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں یہ روایات کہ کس طرح سے ائمہ پیش آیا. تو عرض یہ کر رہا تھا، شیطان بھی ان لوگوں کو دو طریقے سے گمراہ کرتا ہے. ابھی ہمارے بھی فرض کیجئے آدمی کسی کو گمراہ کرنا چاہے، پہلا کیا کرے گا، یعنی انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھائے گا یہ کرو وہ کرو، اس کے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، ہزار فائدہ بتائے گا، پھر آپ تیار ہو جائیں گے. ایک دفعہ نہیں، آپ کو ساتھ لے جائے گا منزل تک. وہ بعد کا مرحلہ ہے، جب اس کی باتوں میں آنے لگے پھر سمجھاتا نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو اپنے ساتھ منزل تک لے جائے گا. انسانوں میں یہی ہے، شیطانوں میں یہی ہے، انبیاء میں یہی ہے، ائمہ اطہار میں یہی ہے. ائمہ اطہار ان سب کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جن کے اندر اہلیت ہے ان کے دلوں کو حق کی طرف، خدا کی طرف، دلوں میں تصرف کرتے ہیں، دلوں میں تصرف کرتے ہیں اور خدا کی طرف، حق کی طرف، خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہدایت ہے، امامت ہے. اسی لیے قیام کربلا کا ایک اہم ہدف امر معروف نہی از منکر ہے، یعنی انسان کو برائیوں سے روکنا، نیکیوں کی طرف راغب کرنا، حکم دینا، یہ امام کی اولین فریضہ ہے. امام انجام دیتے ہیں، امام کا اولین فریضہ یہی ہے، اور امام انجام دیتے. اور کربلا کے عظیم ترین قربانی جو تاریخ انسانیت میں، تاریخ ادیان میں بے مثال قربانی ہے، اس قربانی کا عنوان کیا ہے؟ امر معروف اور نہی از منکر. آپ مدینے سے نکلتے ہوئے، اسلام نے اصلاح انسان، اصلاح معاشرے کے لیے تین نکات کی طرف نشاندہی کی ہے. ایک، انسان خود اپنا اصلاح کرے. انسان وہ واحد موجود ہے جو خود اپنا اصلاح کر سکتا ہے. حدیث میں ہے، اگر آپ کے اندر واعظ نہ ہو، باہر کے واعظ کی باتیں اثر نہیں کر سکتی. اپنے اندر ایک آمادگی ہو، ورنہ پیغمبر خدا کی فرمائشات ابو لہب پر اثر نہیں کرتا ہے. اندر ایک قسم کے حق ماننے کی آمدگی ہو تو باہر کے وائز کی باتیں لیں گے ورنہ نہیں لے گا. یہ پہلا مرحلہ اصلاح کے لیے. دوسرا مرحلہ حکومت ہے. حکومت اسلامی کے ذریعے ماحول تیار کریں گے اچھے اقدار کے لیے, ایمان کے لیے, کردار کے لیے, عمل صالح کے لیے ماحول پیدا کریں گے, حق کی حمایت کریں گے, باطل کی مخالفت کریں گے, گناہ کے حوصلہ شکنی کریں گے اور اعمال خیر کی حوصلہ افزائی کریں گے, باتقوی لوگوں کے حوصلہ افزائی کریں گے, فاجر و فاسق لوگوں کے حوصلہ شکنی کریں گے, اور تیسرا امر معروف و نہی عن منکر. اس میں پورا معاشرہ شریک ہوتا ہے. پورا معاشرہ امر معروف اور نہی عن منکر کرتا ہے, ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. بیٹا باپ کو, باپ بیٹا کو, بیٹی باپ کو, باپ بیٹی کو, زوجہ شوہر کو, شوہر زوجہ کو. یہ دروازہ اتنا وسیع کہ ہمگیر ہے, پوری امت کے ذمہ دار ہے. اور یہ اصلاح کا بہت بہترین ذریعہ ہے. جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں ایک غلط کام کروں تو سب برا مانیں گے, سب ٹوکیں گے, تو برا کام کرنے کی جرأت نہیں کرے گا. ایک انسان اپنا آپ کو رسوا تھوڑا کرتا ہے, اور دین سے باخبر بھی ہو جائیں گے. جیسے یہ غلط کام کیا لوگ سب کہیں گے یہ غلط کام ہے, تو آج کل کی طرح دین سے بے خبر بھی نہیں رہے گا اور دین کے احکام کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا اگر معاشرے میں امر معروف اور نہی عن منکر زندہ ہو. اور نہی عن منکر ترک کرنے والوں کی جو سزا شریعت میں, وہ مشہور ہے آپ کے پاس, قرآن میں ہے. اصحاب سبت کا واقعہ آپ سب نے یقیناً بارہا پڑھا ہے, قرآن میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہفتہ کے دن, ان کے مقدس دن, چھٹی کے دن تجارت کرنا منع, کمانا منع تھا. اب اس دن مچھلیاں آتی تھی, مچھلیوں کے پاس بھی کچھ تو ہوتا ہے, یعنی تھوڑی سی خبر, حیوانات کو بھی کچھ معلومات ہوتا ہے, یا خدا کا امتحان تھا جو بھی ہو. اس دن مچھلیاں آتی تھی تو انہوں نے کیا کیا, حوض استخر بنایا اس طریقے سے کہ پانی سے یہ مچھلیاں اندر جا سکے باہر نکل نہ سکے, ایسا سسٹم بنایا, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی تو وہ ان حوضوں میں چلی جاتی تھی, نکل نہیں سکتی تھی. پھر یہ لوگ اتوار کے دن آ کر شکار کرتے تھے. اگر پوچھے کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار کی, کہیں گے نہیں کیا, ہم نے خدا کو دھوکہ دے رہے. تو عذاب نازل ہوئی کن پر؟ ان لوگوں پر جنہوں نے شکار کیا, مچھلیوں کو پکڑا, ان پر عذاب نازل ہوئی اور وہ مسخ ہو گئے, بندر بن گئے. البتہ موجود بندر ان کے اولاد نہیں ہے, بندر بن گئے اور تین دن کے اندر سب ختم ہو گئے. تین دن تک بندر بن کر رہے اگر عبرت ہو جائے دوسروں کے لیے, اور پھر سب مر گئے. اور دوسرا گروہ جنہوں نے نہی عن منکر نہیں کیا تھا, خاموشی کے ساتھ رہے تھے, غلط کام کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے چپ چاپ, ان پر عذاب آئے, سب مر گئے. تیسرا گروہ کے حوالے سے وہاں کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان کو خبر دے دیں اس شہر سے نکل جائے. وہ لوگ تھے جنہوں نے نہی عن منکر انجام دیا. آپ دیکھتے کہ مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا, مولا یہ کیا بات ہے کہ قوم صالح کے دو آدمیوں نے اس اونٹنی اور اس کی اولاد کو کیا کیا, بچرے کو مار دیا تھا جو خدا کی طرف سے معجزے کے طور پر آیا تھا. عذاب سب پر نازل ہوئے. تو مولا نے فرمایا انما یجمع الناس الربا والسوط, لوگوں کو ایک حکم میں جمع کرنے والی چیز ان کی خوشنودی اور غصہ ہے. سب راضی تھے, سب خوش تھے اس کردار سے, اس لیے سب پر عذاب نازل ہو گئی. یقین کرے اگر سب راضی نہ ہوتے تو وہ دو آدمی جرأت نہیں کر سکتے تھے. ان دو آدمی کی جرأت میں معاشرے کی اکثریت کی رضایت داخل ہے. معاشرہ راضی نہ ہو کوئی بھی آدمی غلط کام نہیں کرے گا. میں نے غالباً عرض کیا آپ کی خدمت میں, ہمارے چھوٹا بچہ بھی ہو, گرمی لگ جائے, بجلی بند ہو, تب بھی ننگا نہیں ہو جائے گا, کیونکہ سمجھتا ہے معاشرہ برا مانتا ہے. تو جتنے جرائم ہوتا ہے, گناہان سرزد ہوتے ہیں یا ان کے اعمال صالحہ ترک ہو جاتے, اس میں معاشرے کی کاہلی, تعاون, خاموشی, جو بھی آپ نام لیں گے وہ دخیل ہوتا ہے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں کیا فرماتے ہیں, لعن اللہ امتن سمعت بذلك فرضیت بھی, خدا کے لعنت ہو اس امت پر جنہوں نے بنیاد ڈالا ان پر خدا کے لعنت ہو ظلم کی, اور جنہوں نے جنگ کی تیاری کی, آئے امام کے ساتھ جنگ کی. آخر میں فرماتے خدا کے لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے سنا اور راضی ہو گئے. خود یزید بعد میں بہت پشیمان ہو گئے. پشیمان ہونا خدا کی وجہ سے نہیں, وہ توبہ نہیں ہے, لوگوں کی وجہ سے پشیمان ہوا. کہا کہ میں پہلا محبوب تھا لوگوں کے درمیان, ابھی منفور ہو چکا ہوں. اگر یہ معلومات اس کو پہلے سے ہوتا تو یہ جرأت یقیناً نہیں کرتا, نہ یزید نہ ابن زیاد. معاشرے کی خاموشی کی وجہ سے یزید کو جرأت ہوئی, لشکر یزید کو جرأت ہوئی. تو یہ امر معروف نہیں ہے ہزم کر عرض کے, اسلام نے اصلاح معاشرے کے لیے تین, ایک ہر آدمی اپنے آپ کو تیار رکھے حرف حق سننے کے لیے, نہ ہر کس و ناکس کے بات سننے کے لیے. جو بات سنتے ہیں اس کو خوب دھو لے عقل و معرفت کی روشنی میں, تحقیق کی روشنی میں, خلاصہ حرف حق اگر حق ہو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. قرآن کیا فرماتا ہے, ہدن للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. عرب کے مشرکین کو ہدایت ہوئی قرآن کے ذریعے, تو وہ متقی تھے, ان کے پاس وہ فطری تقویٰ تھی. فطری تقویٰ یعنی کیا؟ اپنے آپ کو حق ماننے کے لیے جنہوں نے تیار رکھا تھا قرآن نے ان کی ہدایت کی. جو فطرت الہی تھی اس فطرت کو مسخ نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے اپنے فطرت حق شناسی, حق گوئی, حق کے پذیرش, حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو نابود نہیں کیا, مسخ نہیں کیا اپنے فطرت کو, قرآن کے آیات سن کر ہدایت پائی. لیکن جو لوگ کہتے تھے نہیں مانا, یہود آئے تھے ہزاروں کلومیٹر سے مدینہ تاکہ پیغمبر پر ایمان لائے, کہا کہ یہ تو ہمارے یہود میں سے نہیں ہے, عرب میں سے ہے. قومی تعصب کے بنا پر پیغمبر کی کوئی بات نہیں سنی. ان کی بات سن کر عرب مسلمان ہوئے, مدینہ کے عرب مکہ والوں سے پہلے مدینہ والے کیوں مسلمان ہوئے؟ اسی کہ یہودیوں سے یہ خبریں سنی تھی, ذہنی طور پر مدینہ کے عرب آمادہ تھے. لیکن خود یہودی خبر دینے والے اس یہودیت کی آپ جانتے ہیں نسل پرستی اب تک کس حالت میں ہے, اس کی وجہ سے حق ماننے سے محروم ہو گئے. تو اپنے اندر وہ پہلو ہونے کی ضرورت ہے کہ حق قبول کرنے کی. البتہ ہر کس اور آکر جو کچھ کہتا ہے اس کو ماننا نہیں ہے, ظاہر سوچ سمجھ کر, غور کر کے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ظاہر مطالعے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے, یہ سب ہے. لیکن حق قبول کرنے کی صلاحیت, اور دوسرا امر معروف نہیں ہے ہزم کر, تیسرا حکمت, یہ تین ذرائع اسلام نے قرار دیا ہے انسانی معاشرہ کی تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے, رائے حق پر گامزن کرانے کے لیے, حکم خدا معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے, مقصد تخلیق عملی ہونے کے لیے, انبیاء کی بعثت کا فلسفہ عملی ہونے کے لیے, ائمہ اطہار کی امامت کا مقصد پورا ہونے کے لیے, یہ تین اہم اصول ہیں. ان میں سے امر کربلا کے قیام کے اہم مقصد امر معروف اور نہی عن منکر. آپ مدینے سے نکلتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ مدینے سے مشہور ہے, جب آپ مدینے سے نکلنے لگے بنی ہاشم کو یہ پیغام دیا, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. دنیا میں جو اٹھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, وہ خودخواہی کے لیے ہوتا ہے، فساد کے لیے ہوتا ہے، خوش گزرانی کے لیے ہوتا ہے. میرا مقصد نہ خودخواہی ہے. جو حکومت کے لیے اقدام کرتے، اقتدار کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی یہی حالتیں ہوتی ہیں. میرا مقصد نہ خودخواہی ہے، نہ خوش گزرانی ہے، نہ فساد پھیلانا ہے، نہ ظلم کے لیے میں نکل رہا ہوں. یہ چار وجوہات بتا رہے ہیں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں نکل رہا ہوں، لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، امت کی اصلاح کے لیے، امت جد کی اصلاح کے لیے. عبارت کے صحیح ترجمہ کروں تو یوں ہے، یہ طلب ہے نا، طلب یعنی اصلاح امت کے طلب میں نکلا ہوں. طلب یعنی کیا؟ اس کی جستجو میں نکلا ہوں. چاہے اصلاح ہو جائے نہ ہو جائے، میری ذمہ داری اصلاح کی کوشش کرنا ہے. طلب اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. اور اس کے بعد اصلاح معاشرے کا، اصلاح کرنا جتنا آدمی کے بس میں ہو. یہ کربلا کے قیام کا اہم ہدف، ہمارے کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے فساد پھیلانے میں، کاموں کو خراب کرنے میں. انجمن ہو، امام بارگاہ ہو، مسجد ہو، آفس ہو، جہاں بھی ہو کچھ گڑبڑ کر کے خراب کرنے میں مزہ آتا ہے. اصلاح کرنا، پوری امت کا اصلاح مقصد حسین. اس کے بعد وضاحت فرماتے ہیں، وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. میرا مقصد اصلاح کی وضاحت فرماتا، امر معروف کرنا ہے، نہی از منکر کے ذریعے اصلاح کرنا ہے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت پر چلوں اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں. شاید نقطہ یہ ہے یہاں پر کہ پیغمبر اور مولا علی دونوں کی سیرت میں امر معروف تو ہے ہی، لیکن امر معروف دونوں طریقے سے کیا ہے، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، تینوں طریقے سے. یعنی علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، وعظ و نصیحت کے حوالے سے بھی کیا ہے، اور پھر پیغمبر نے مدینہ پہنچ کر تلوار اٹھائی، علی نے بھی کوفہ پہنچ کر تلوار اٹھا. یعنی امر معروف کے لیے جو ضرورت ہو، زبان، قول، کردار اور عمل میں سیرت نانا اور سیرت والد گرامی پر چلتا ہوں. امر معروف کے اس مسئلے میں، اصلاح کے مسئلے میں، ان کے سیرت کے مطابق یہ کام کروں گا، یعنی دونوں راستوں کو اپناؤں گا. یہ قیام کربلا کا ایک اہم ہدف. دیکھو ابھی مثلا انقلاب ایران کامیاب ہونے کے بعد عشرے اولا کا نام رکھتا ہے، عشرے امر معروف اور نہی از منکر. کربلا میں یعنی محرم میں جو پیغام ہو کیا ہے، اصلاح جامعہ ہے، جامعہ کا پیغام ہے. یعنی امام نے خروج کیا ہے انسانیت کے اصلاح کے لیے. محرم میں مسلمان اپنے بیرونی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یعنی اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور رمضان میں ایک مسلمان اپنی روحانی کمی کو پورا کرتا ہے. رمضان میں اندرون کا اصلاح، محرم میں بیرون کا اصلاح. رمضان میں آپ دیکھیں شب قدر 14 معصومین کا نام زبان پر جاری ہے، سر پر قرآن ہے. اور محرم میں حسین نے کیا فرمایا، حسین کے سر نیزے پر ہے لیکن حسین کی زبان پر قرآن ہے. ایسا مضبوط رابطہ ہے. امر معروف نہیں کریں گے، نہ صرف میرا ایمان ناقص ہے کیونکہ میں نے اپنی وظیفے پر عمل نہیں کیا، اس کے علاوہ معاشرہ جب خراب ہو جائے گا، خود بخود میں اور میرے اولاد پر بھی اس کا منفی اثر پڑ جائے گا. یہ کتاب ہمارے برادر نے ابھی باہر کتاب بین لائی ہے محرم کے سلسلے میں، درخواست کر رہے تھے کہ برادران جن کو ضرورت ہے یا شوق مطالعہ رکھتے ہیں وہ کتابوں کے وہاں اسٹال پر آئے. یہ کتاب جو ہے میں نے لکھ کے لایا تھا، لیکن اتفاق سے انہوں نے یہاں پر بھی دیا. میں نے یہاں لکھا ہوا ہے یہ حدیث، خود منا کے میدان میں امام حسین کے جو خطبہ ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، میرے خیال میں مختصر اس کے ہدیہ ہونے چاہیے، کوئی خاص چیز نہیں ہوں گا، آپ خود دیکھتے ہیں چھوٹی سی کتاب ہے، یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، بہت یہ منشور قیام کربلا ہے، یہ منشور قیام کربلا، یہ خطبہ منا ہے، یقین کیجیے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قیام کربلا کی بنیاد کو امام نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، یہ کربلا سے ایک سال پہلے بیان فرمایا ہے منا کے میدان میں۔ تو اس خطبے میں مولا دوبارہ امر معروف کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اس خطبے میں جو ایک سال کربلا سے پہلا منا کے میدان میں 1000 اصحاب پیغمبر شیعوں میں جو بڑے شخصیات تھی ان کو جمع کرتے منا کے میدان میں، بعض روایات میں ہیں 900-700، بہرحال 1000 تین اس قسم کے روایات ہیں، آپ نے جمع فرمایا، جمع فرمانے کا، کیونکہ اس منا کے میدان میں حکومت کی نگاہوں میں سب نہیں رہ سکتے ہیں نا، یعنی حکومتیں، ظاہر یزید کی حکومت ہے، امیر شام کی حکومت ہے، اس طرح سے پیغام دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لوگ بھی جرأت نہیں کرتے ہیں، منا کے میدان میں سب حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اجتماع کرنا بھی مشکل نہیں ہے، ایران والے ابھی ہر سال منا کے میدان میں اپنے کیمپ میں کرتے ہیں کیونکہ کہیں اور کرنا نہیں دیتے ہیں، خلاصہ منا کے میدان میں ویسے ہی مومنین جمع ہے، اور لوگ مومنین کے ایمان کا درجہ بھی بلند تر ہوتا ہے، بہرحال بہترین جگہ جہاں پر حسین یہ پیغام دے سکتے تھے، اور اجتماع کرنے والے مومنین کے لیے خطرہ بھی نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے مولا نے وہاں پر یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے شروع میں امر معروف کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اعتبروا ایها الناس بما وعظه الله به اولیاءه من سوء ثنائه على الاحبار، لوگو عبرت حاصل کرو، خدا نے کتنی مذمت کی ہے علماء یہودی اور مسیحی کی، کتنی مذمت کی، یہ خطبہ کس کو دی ہے امام نے؟ بزرگوں کو، شخصیات کو مخاطب بنایا ہے۔ اب آپ خوش نہ رہے بھائی ہم مولانا بھی نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، نہیں، جب ان کو مخاطب بنایا ہے اسی درجے میں کیا ہے، سارے مؤمنین مخاطب ہیں، کیونکہ سب کی شرعی ذمہ داری معیار ہے، لیکن زیادہ مخاطب بزرگان ملت ہے جن کے پاس باطل کے ساتھ مقابلے کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، طاقت ہے، مقام ہے، حیثیت ہے، ان کے کچھ ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے امام ان کو پیش آتے، تم عبرت حاصل کرو خدا کس طرح سے مذمت کرتا ہے احبار کے، علماء یہود کے، علماء نصارہ کی۔ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، امام قرآن کے حوالہ دیتے ہیں، قرآن میں فرماتا ہے خدا کیوں ربانی خدا والے اور احبار بڑے بڑے علماء، ربانی سے مراد عیسائی علماء ہے اور احبار سے مراد یہودی علماء، کیوں یہ لوگ منع نہیں کرتے لوگوں کو غلط باتوں سے، گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے، کیوں منع نہیں کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں نہیں کرتے؟ یہ منع نہ کرنا بہت برا عمل ہے۔ وقال لعن الله لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ قران کی دوسری ایت کا امام بیان فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں خدا نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر، لعنت کی ہے حضرت داؤد کی زبان سے، حضرت عیسیٰ کی زبان سے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ یہ لوگ گناہگار تھے، تعدی کرتے تھے خدا کے احکام کی، تعدی خدا کے احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، گناہ جب کوئی کرتے تھے تو یہ لوگ منع نہیں کرتے تھے، جب کوئی معاشرے میں گناہ کرتا تھا تو یہ علماء منع نہیں کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام ہے کہ علماء منکرات کو دیکھتے ہوئے منع نہ کرے۔ انما عاب الله عليهم ذلك لانهم كانوا يرون من الظلم الذين بين ايديهم من الظلم الذين بين ايديهم المنكر، خدا نے اس لیے مذمت کی علماء کی کہ علماء دیکھ رہے تھے ظالموں سے، ستمگروں سے، حکمرانوں سے، کیا دیکھ رہے تھے؟ منکر دیکھتے تھے، فساد دیکھتے تھے، منکر یعنی برائیاں دیکھتے تھے، فساد دیکھتے تھے، اور فلا ینہونہم عن ذلک، اس کے باوجود منع نہیں کرتے تھے، رغبتا فیما کانوا ینالون منہم، کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان حکمرانوں سے کچھ نہ کچھ ملتا تھا، کچھ نہ کچھ ملتا تھا، علماء درباری علماء وہ آج السلاطین تھے، رہبتا مما یحذرون، یا اگر کچھ ملنے کو امید نہ ہو تو خوف کی وجہ سے، کہیں جیل میں نہ ڈال دے، کہیں قتل نہ کرے، کہیں یہ نہ ہو یہ نہ ہو، یا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے نہی از منکر کے فریضے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن مولا مذمت فرماتے علماء کی اس خاموشی کی وجہ سے، وہ البتہ صرف علماء کے بعد نہیں ہے، امام کے سامنے جو حاضر تھے وہ اصحاب پیغمبر تھے اور شیعوں کے بزرگان تھے، بزرگان شیعہ تھے، یعنی یہ حیثیت، یعنی معاشرے میں مؤثر افراد کو مخاطب بنایا کہ خدا نے یہودی اور عیسائی مؤثر افراد کی مذمت کی، آپ بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے اگر آپ نہ یہ منکر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یقول، جب کہ خدا نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، خدا نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، غدیر کی آیت میں کیا فرمایا، کافر مایوس ہو گئے، اب ان سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، البتہ دوسری آیت میں بھی فرمایا لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، توحید الخوف، صرف خدا سے ڈرنا، غیر خدا خطرناک چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، اپنا آپ کو بچانا ہے، لیکن خوف، کیونکہ طاقت خدا کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی جان بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے حقیقی خوف خدا سے ہونا چاہیے۔ دنیا والے فرعون پر ایمان لانے والے جادوگر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فرعون، پھر حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، کہا فرعون تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمیں نابود نہیں کر سکتے ہو، ہم خدا کے پاس، یعنی حقیقتاً خدا سے ڈرنا چاہیے، موحد ہونا چاہیے۔ یہی فرماتے کہ خدا نے فرمایا ہے فلا تخشوا الناس واخشوني وقال المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اور خدا نے فرمایا ہے مؤمنین ایک دوسرے کے ولی ہے، یامرون بالمعروف، ولی ہونے کی دلیل کیا ہے، ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہی از منکر کرتے، ولی ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ایک مؤمن کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو منع کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امام فرماتے فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ إِذَا أُدِّيَتْ وَأُقِيمَتْ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا، خدا نے شروع کیا امر معروف سے نہی از منکر سے اس وجہ سے کہ خدا جانتا ہے اگر امر معروف پر عمل ہو جائے، نہی از منکر پر عمل ہو جائے، تمام سارے فرائض پر عمل ہو جائے گا، اگر امر معروف نہی از منکر پر عمل ہو جائے اس معاشرے میں الہی تمام فرائض پر عمل ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہم جتنے گناہ کرتے اس کی وجہ ہے کہ امر معروف نہی از منکر ترک ہے، اگر یہ ترک نہ ہوتا تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کوئی آدمی اپنا آپ کو رسوا نہیں کرتا ہے، بدنام نہیں کرتا ہے، زبان زد خاص و عام نہیں کرتا ہے، ہر دل عزیز رہنا ہمارے بچے تک پسند کرتا ہے، اس لیے اگر امر معروف نہی از منکر زندہ ہو اسلامی معاشرے میں کوئی گناہ انجام نہیں پائے گا۔ حینہا وصعبہا وذالک، چاہے فریضہ بہت بڑا فریضہ ہو چاہے آسان فریضہ ہو، اگر نہی از منکر امر معروف انجام دیں گے تو سب پر عمل ہو جائے گا، یہ امام فرما رہا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ، کیونکہ امر معروف نہی از منکر کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مع رد المظالم، لوگ جن پر ظلم ہوا ہے ان کے حقوق ان کو دوبارہ دیا جاتا ہے، اگر امر معروف نہی از منکر معاشرے میں زندہ ہو تو رد مظالم ہوتا ہے، یعنی کسی کے حق چھن گیا ہو واپس مل سکتا ہے، وہ مخالفت الظالم، امر معروف نہی از منکر کے ذریعے ظالم کی مخالفت کی جا سکتی ہے، وہ قسمت الفی، مسلمانوں کے بیت المال کی صحیح تقسیم، کرپشن کے بغیر صحیح تقسیم امر معروف نہی از منکر کے سائے میں ممکن ہے، والغنائم جو غنائم ہیں جنگوں میں غنائم ملتے ہیں اس کی بھی صحیح تقسیم امر معروف نہیں از منکر کے ذریعے. وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَوَضْعِهَا فِي حَقِّهَا, اور جو صدقات لوگوں سے لیتے ہیں, مالیات کا اقسام ہوتا تھا اس زمانے, لوگوں سے صحیح جگہوں سے لینا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا اور معروف ہی کے ذریعے انجام پا سکتا ہے, کسی اور جگہ ذریعے انجام نہیں پا سکتا. اب اس کے بعد امام سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہیں بزرگان کو کہ آپ لوگوں کی عزت دین کی وجہ سے, آپ لوگوں کی عزت پیغمبر کی وجہ سے, آپ لوگوں کی عزت خدا کی وجہ سے ہے, تم بادشاہوں کی طرح معاشرے میں چلتے ہو, لوگ تمہارے احترام کرتے, ایسے لوگ جو تم کو جانتے بھی نہیں, تمہارا کوئی ذرہ برابر احسان ان پر نہیں, وہ بھی تمہاری عزت کرتے ہیں. تم جا کر جب کسی کے سفارش کرتے ہو, تمہارے سفارش کو لوگ مسترد نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, اثر ہوتا ہے, یہ سب اسلام کی وجہ سے. اب اسلام کی خدمت کی باری آ جائے, تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. مولا سختی کے ساتھ تفصیلی خطبہ ہے, آپ جانتے ہیں, واقعاً پیغام کربلا سمجھنے کے لیے, فلسفہ قیام سمجھنے کے لیے یہ اس خطبہ کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. خطبہ سب کے مد نظر ہوں, یقیناً آپ کے مد نظر ہے, لیکن میں تأکیداً کہتا ہوں مولا کا یہ کلام ہے. بس امر معروف نہی از منکر قیام کربلا کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف ہے. ظاہر میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ صرف سن 61 ہجری کے واقعات سنانا. امام اسوہ ہے, امام حجت ہے, تعرض قیامت حجت ہے. حل من ناصرین کا بزرگان فرماتے, کیوں فرمائے جبکہ آپ جانتے تھے کوئی آنے والا نہیں ہے, یعنی میں جا رہا ہوں, میرا پیغام باقی ہے. آپ ان پیغاموں کے خیال رکھے. میں نے ارادے سے, شوق سے, رغبت سے قربانیاں پیش کی اسی پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے. آپ میری مدد کرنا چاہتے ہو یا لیتنا کہنا چاہتے ہو, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, تو وہ مقصد جس کے لیے حسین نے قربانی دی, وہ مقصد آپ کے سامنے ہے, اس کے لیے کام کرے. تو مقام بیضہ پر جب پہنچے, حور کے لشکر سے جب ملاقات ہوئی, کئی خطبے آپ نے دیے, ان میں سے ایک یہ خطبہ ہے, کیونکہ لشکر حور نے امام کو جانے سے روک دیا. امام نے فرمایا تم نہیں چاہتے میں مدینہ واپس چلتا ہوں, حور نے روک دیا. امام نے فرمایا تھکلت کا ام تمہاری ماں تم پر گریہ کرے, یعنی تمہاری موت آ جائے, بد دعا در حقیقت کہہ سکتے آپ, نفرین تھی امام کی طرف سے. حور نے کہا مولا اگر کوئی اور کہتا تو ضرور میں جواب دیتا, لیکن آپ کی والدہ کے لیے خیر کے علاوہ, نیکی کے علاوہ, خوبی کے علاوہ کوئی الفاظ میرے زبان پر جاری نہیں ہو سکتے. عظمت جناب سیدہ, یہی تھوڑی سی معرفت محبت تھی جس نے حور کو نجات دی. تو روک دیا اس نے امام کو جانے سے, یہ تو امام کی شان میں گستاخی تھی, لیکن روک دیا. آخر میں ہی فیصلہ ہوا کہ ساتھ ساتھ نہ کوفہ جائیں گے نہ مدینہ. حور کا مقصد امام کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جانا تھا. امام فرما رہے تھے تم نہیں چاہتے ہم واپس جاتے ہیں. واپس جانے کا مطلب عرض کیا کہ مشن کو چھوڑنا نہیں تھا, اہل کوفہ نے دعوت دی تھی, نہیں چاہتے ہیں میں کہیں اور جاتا ہوں, اپنی ذمہ داری انجام دوں گا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ نہ مدینہ نہ کوفہ بلکہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو وہاں پر امام نے کئی خطبے دیے, ایک خطبہ یہ, ایوہ الناس ان رسول اللہ قال, لوگو میرا نانا رسول خدا نے فرمایا ہے, من رعا سلطانا جائرا, جس نے کسی سلطان کو دیکھا ہے جو ظلم کرتا ہے, جس نے کسی حکمران کو دیکھا کہ ظلم کرتا ہے, مستحلا لحرام اللہ, خدا کے حرام کو حلال سمجھتا ہے, جو خدا نے حرام کیا ہے اس کو حلال قرار دیتا ہے, اور ناکثا لعہدی, خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے, بندگی کا عہد ہے نا, ہر انسان نے خدا کے ساتھ کیا عہد کیا, بندگی کا احد علم احد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا شيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني یہ عہد ہے هذا صراط مستقيم الست بربكم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں قالوا بلى سب نے بلا کہا تو خدا کے ساتھ جو بندگی کا عہد کیا ہے اس عہد کو توڑا ہے مخالفا لسنت رسول اللہ رسول اللہ خدا کی سنت کی مخالفت کرنے والا حکمران ہو یعمل فی عباده بالاثم والعدوان ایسا حکمران جو خدا کے بندوں کے درمیان گناہ کے ساتھ حکومت کرتا ہے ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے گناہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے جیسے ہاں عالم اسلام کے سارے حکمرانوں کے ایران کو چھوڑ کر سارے حکمرانوں کی یہی حالت ہے نا گناہ ان کے عشرت قدم کے داستانیں افسانے کی شکل میں موجود ہے اور ظلم کرنا گناہ اور ظلم مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا انسانوں کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کرنا ملک کے سرمایہ کو دولت کو نابود کرنا عالم کفر عالم استکبار عالم استعمار کے بینکوں کو آباد کرنا گناہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول اب ایسا حکمران جب ایسا کام کرتا ہے آدمی مسلمان اس پر اعتراض نہ کرے بفعل ولا قول فعل اور قول فعل یا قول نہیں فرماتے امام یعنی زبانن بھی اعتراض کرنا چاہیے عملن بھی اعتراض کرنا چاہیے زبانن فرض کہ ہم مولانا لوگ بعض وقت ممکن ہے عادت کی وجہ سے کریں نہیں صرف زبان میں یعنی زبان اور عمل زبانن کہنے بھی صحیح ہے پہلا قدم یقیناً دوسروں تک پیغام پہنچانا چاہیے لیکن زبان اور عمل دونوں سے اگر عمل نہ ہو صرف زبان ہو تو اس زبان کا منفی اثر ہوتا ہے یعنی زبانن کہے عملاً اسی ظالم کے ساتھ رہے تو لوگوں میں بہت منفی اثر پڑے گا تو اس کی خلاف ورزی کرنا چاہیے زباناً اور عملاً اگر ایسا نہ کرے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا خدا پر حق ہے یعنی خدا ضرور ایسا کرے گا کہ ایسا ظالم ایسا خاموش آدمی کو اسی ظالم کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا جہاں جہاں یہ ظالم جائے گا وہاں وہاں قیامت کے دن ایک خاموش آدمی بھی جائے گا کیونکہ اس ظالم کے ظلم میں اس نے مدد کی ہے ظالم ظالم قرآن میں ظالم اور مظلوم کی گفتگو ہے نا کہ تو ظالم مظلوم کہتا ہے ظالم سے خدا اس ظالم کو دگنی عذاب میں مبتلا فرما اس لیے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہمیں گمراہ کیا ہے تو خدا فرماتا نہیں تم دونوں کو کہ عذاب دگنی ہے ظالم ظالم ہونے کی وجہ سے ظلم کرنے کی وجہ سے اور مظلوم کو گمراہ کرنے کی وجہ سے مظلوم بھی کس وجہ سے ظالم کے ظلم کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑا ہے اور ظالم کو ظالم بننے میں مدد پہنچائی ہے کسی ظالم کو ظالم بننے میں مظلوم برابر شریک ہے اگر ایک تھپڑ کے جواب ایک تھپڑ مارے تو دوسرے تھپڑ مارنے کی جرات نہیں کرے گا بچہ وہ مشہور واقعہ ہے نا بچے کو پھانسی پر لگا رہے تھے تو کہا تمہاری کوئی تمنا ہے کہا کہ تمنا ہے امی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں آخری دیدار ماں آ گئی کہا کہ آپ زبان نکالے زبان نکالی تو اس نے دانتوں سے اس کے زبان کو کاٹ دیے کہا یہ کیسی تمنا آخری لمحات میں کہا کہ میں نے پہلے دن ایک انڈا چوری کی اس وقت ماں نے شاباش دیا پھر دوسرے دن کچھ اور اگر پہلے دن منع کرتی تو میں سولی پر نہ ہوتا ظاہر یہ مسائل ہے تو مظلوم کی خاموشی ظالم کے ظلم میں مؤثر ہے ظالم کے ظلم مظلوم کی گمراہی میں مؤثر یعنی عوام بھی مجرم ہے حکمران بھی مجرم ہے علماء بھی مجرم ہے شخصیات بھی مجرم ہے مجرم معاشرے میں کیونکہ سب نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے مگر وہ چند مخلصین جو اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں لیکن کم ہونے کی وجہ سے وہ نتیجہ نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد فرماتے ہیں الا وان هؤلاء قد لزموا طاعه الشيطان. امام فرماتے ہیں ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. وطلقوا طاعه الرحمن، خدا کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. واظهر الفساد، معاشرے میں دنیا میں فساد کو عام کیا ہے. وعطل الحدود، خدا کے احکام کو معطل کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں. واستعثروا بالفی، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، کسی اور تک جانا نہیں دیتے ہیں. واحلوا حرام اللہ، خدا کے حرام کو حلال کیا ہے. یہ بنو امیہ کے بارے میں فرماتا ہے، ہؤلاء یعنی یہ لوگ یعنی بنو امیہ. واحلوا حرام اللہ وحرموا حلال، خدا کے حرام کو حلال کیا، خدا کے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا ہے. وان احق ممن وانی احق ممن غیر، میں حقدار ہوں اس امت کی قیادت کے حوالے سے ان لوگوں سے جنہوں نے امت میں دین میں کیا کیا ہے، بدعتیں پیدا کی ہے، تغییر وجود میں لایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقد اتتنی کتبکم، اہل کوفہ تمہارے خطوط آئے میرے پاس. وقدمت علی رسولکم، تمہارے نمائندے بھی آئے. ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، تمہارے نمائندے آ کر کہا کہ اہل کوفہ نے حسین کی بیعت کی ہے اور اس بات پر بیعت کی ہے کہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حسین کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُ رُشْدَكُمْ، اگر تم کوفہ والے اپنی بیعت پر ثابت قدم رہے تو ہدایت پاؤ گے. فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنَ عَلِي، میں حسین ابن علی ہوں. وَابْنُ فَاطِمَةٍ، اور فاطمہ کا فرزند ہوں. یہ سب معلوم ہے لیکن امام لوگوں کے جذبات کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتے ہیں. بنت رسول اللہ، فاطمہ جو پیغمبر کی بیٹی ہے، تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا فرزند ہوں. نفسی مع انفسکم، میری جان تمہارے جانوں کے ساتھ، یعنی میں کوٹھی میں بیٹھ کر تم میدان نہیں بھیج رہا ہوں، میں آیا ہوں وہاں سے کہ تمہارے ساتھ تمہارے مشکلات میں شریک ہو جاؤں. نفسی مع انفسکم وہ اہلی ماں اہلی کم، بلکہ میں نے اپنے خاندان کو بلایا. یہاں اس مولا کے اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے خاندان لانے کے بھی ایک فلسفہ یہی تھا، تمہارے خاندان، تمہارے ناموس، تمہارے گھر والے اگر مشکلات میں ہیں، انہی مشکلات میں شریک ہونے کے لیے میں نے اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے آیا. نفس و اہلی ماں اہلی کم و لکم فی اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، میرے نقش قدم پر چلو، میں تمہارا امام ہوں، اسوہ حسنہ ہوں، میرے نقش قدم پر چلو. کچھ لوگ عجیب و غریب ہیں، کربلا کو محدود کرتے ہیں صرف گریہ میں. امام فرماتے ہیں میں اسوہ ہوں، یعنی تمہارے نمونے عمل ہوں، میرے تمام اقدامات کو، اعمال کو تمہیں اپنانا ہے. یعنی آپ نے پتہ نہیں دیکھا، میں نے ایسے بہت سب کو دیکھا، کتنے امام حسین کا اپنی ذاتی ذمہ داری تھی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، ذاتی قیام کربلا، ذاتی، خود حسین فرما رہے ولکم فیہ اسوہ. اگر امام کی ذاتی تھی تو امام کے ساتھ نہ دینے والوں نے گناہ نہیں کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، اگر تم میرے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو اور جو عہد میرے ساتھ کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہو. وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي، میری بیعت جو تم نے کی ہے، حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا در حقیقت امام کی بیعت ہے، اس بیعت کی خلاف ورزی کرتے ہو. مِنْ عَنَاقِكُمْ مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. اگر تم میری بیعت کی خلاف ورزی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تو تم سے یہی توقع تھا، تم سے یہی توقع تھا. آپ فرماتے ہیں لقد فعلتموها بأبي وأخي، اس سے پہلے میرے والد کے ساتھ بھی تم نے خیانت کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ بھی تم نے خیانت کی ہے. وابن عمی، میرے ابن عم حضرت مسلم کے ساتھ بھی تم نے خیانت کی ہے. وابن عمی مسلم فالمغرور من اغتر بكم، اگر کوئی تمہاری باتوں میں آئے وہ مغرور ہے، دھوکہ کھانے والا ہے. تم نہ سمجھو میں جو آیا ہوں تمہارے دھوکے میں آیا ہوں، میں اپنی وہ ذمہ داری انجام دینے کے لیے آیا ہوں، ورنہ تمہاری باتوں پر اعتماد کرنے والا مغرور ہو جاتا. مغرور یعنی دھوکے میں آنے والا. فحظكم اخطأتم، تم بہت خوش نصیب تھے، میں آیا تھا لیکن اپنے آپ کو اس خوش نصیبی سے محروم کیا. ونصیبکم ضیعتم، تمہارے جو نصیب خوش قسمتی تھی اس کو تم نے ضائع کر دیا. ومن نکت فانما ینکس علی نفسہ، اگر کوئی عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے اس کا نقصان خود اٹھائے گا، مجھے نقصان نہیں ہوگا. وسیغنی اللہ عنکم، خدا مجھ کو تم سے بے نیاز کرے گا. امر معروف نہیں از منکر کی یہ اس گفتگو کا، امام کے قیام کا اہم مقصد ہونا، وجہ یہ کہ جتنے مقاصد ہم نے بیان کیے، حکومت، شہادت، امت کو بیدار کرنا، حق و باطل کے درمیان تمیز کرانا، دین کو یزید کے ہاتھ سے آزاد کرنا، نہ صرف یزید کے ہاتھ سے، قیامت تک آنے والے تمام حکمرانوں کی شرعی حیثیت کو ختم کر کے دین کو ان کے ہاتھ سے آزاد کرنا، احادیث کے ذریعے، جعلی احادیث کے ذریعے باطل حکومت کے ساتھ کے خلاف قیام کو حرام کرنے کی جو سازش تھی اس کو ناکام کرنا، امت کو کیا ہے احساس ذمہ داری دینا، گناہ کا احساس دلانا، اسلامی اقدار کو زندگی، یہ سارے کے سارے امر معروف نہی عن منکر ہی کے احاطے میں آتا ہے. یعنی سب سے بڑا منکر یزید کی حکومت تھی، سب سے بڑا معروف حسین کی حکومت، امر معروف یعنی امام اس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے بدترین منکر یزید کی حکومت، بہترین معروف امامت کی حکومت. تو جتنے ثمرات شہادت پر، حکومت پر اور باقی اہداف و مقاصد جو امام بیان کریں گے، بیان کرتے آئے، سب کے سب امر معروف نہی عن منکر ہی کے مصادیق ہیں، اسی کے اندر آتے ہیں. ایک دو جملہ کہوں، البتہ یہ بحث اگرچہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، تب بھی ایک یہ ہے کہ آپ رسالوں میں دیکھتے ہیں کہ امر معروف نہی عن منکر کے لیے آپ کے پاس طاقت کی ضرورت ہے، طاقت نہ ہو، خطرہ ہو تو پھر واجب نہیں ہے. وہ یہاں پر ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. حسین نے فرمایا میں امر معروف کے لیے نکلا ہوں، سب سے زیادہ خطرات پر یقین رکھتے تھے، احتمال بھی نہیں، یقین رکھتے تھے. تاریخ کے سب سے بڑا ظلم کربلا کے میدان میں ہوگا، اس کے باوجود نکلے امر معروف کے لیے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں مسائل فرق. اب ایک آدمی کو جھوٹ سے روکنے کے لیے یا اس سے نماز پڑھوانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مسائل جس سے امت کی قسمت کا، امت کی قسمت اس سے مربوط ہے، دین کی قسمت اس سے مربوط ہے، بقائے دین اس سے مربوط ہے، ایسے مسائل کے لیے تو جان دینا ہے، ایسے مسائل کے لیے جان دینے. جہاد کس لیے ہے؟ جہاد واجب ہے. امر معروف بھی ایسا امر معروف جن کی وجہ سے دین زندہ رہے، حق زندہ رہے، باطل رسوا ہو جائے، تو وہاں پر یہ شرط نہیں ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ شریعت میں امر معروف اگر آپ کے پاس طاقت ہو کرے، نہ ہو تو نہ کرے. وہ حج والی مثال کی طرح نہیں ہے، پیسہ آ گیا تو حج واجب، پیسہ نہیں آیا تو حج واجب نہیں ہے. نہیں، یہ وضو اور نماز کی طرح ہے، آپ پر واجب ہے وضو کرنا جب نماز کا وقت ہو جائے. اسی طرح سے طاقت حاصل کرنا واجب ہے، طاقت حاصل کرنا واجب ہے امر معروف کے فریضے پر عمل کرنے کے لیے. ہمارے ایسے فقہا گزرے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے حکومت اسلامی بنانا، یعنی سینکڑوں سال پرانی بات ہے، کہتے تھے ہم پر واجب ہے حکومت اسلامی بنانا تاکہ امر معروف کے فریضے پر عمل کر سکے. یعنی ایسا واجب ہے، طاقت کے بغیر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے طاقت حاصل کرنا پڑے گا. ورنہ یہ کہے کہ اگر اتفاق سے آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ امر معروف کریں، تو آپ نے امر معروف کو اتنا گرایا کہ اتفاق سے ہو گیا تو کرو، یہ تو اس کا مقام ہے. شہید متحرک کے پیارا جملہ ہے کہ امام حسین نے امر معروف کے مقام کو بلند کیا، اس عظیم ترین قربانی میں اس عظیم ترین قربانی کا ہدف امر معروف نہیں از منکر قرار دیا. اور ہمیں سمجھایا کہ امر معروف نہیں از منکر کا کیا مقام ہے اسلام میں. اور بعض آپ فقہی کتابوں میں دیکھتے ہیں یعنی توز المسائل وغیرہ میں کہ اگر تاثیر کرنے کی امید ہو احتمال ہو تو واجب ہے ورنہ واجب نہیں. یہ بھی مد نظر رکھے کہ تاثیر میں جا کر کہوں گا بھائی تم نماز پڑھو, میرے بیٹے کو بھی غصہ آتا ہے اس انداز میں کہیں گے تو, پڑھنے کے شوق بھی ہو کہے گا نہیں پڑھوں گا, اس کی انا کو زک پہنچتا ہے. یعنی آپ احتمال تاثیر ٹھیک ہے کوئی اثر رہی ہے. جو خوارج تھے آج کل کے تکفیری کہتے کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تب بھی واجب ہے. اسی لیے وہ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. قدیم خوارج بھی یہی تھے. یہ ہے ہمارے پاس کہ امر معروف نہیں از منکر اس وقت ہے جب اثر کرنے کی امید ہو, لیکن اثر کرنے کے سارے طریقوں کو آپ پر لازم ہے واجب ہے اثر کرنے کے سارے طریقوں کو اپنائے. آپ کے خدمت میں مثال جو سادہ ہمارے درمیان ہے, فرض کیجئے ایک بچے کو آپ کہیں گے بھائی دوست ہے بھائی یہ کام کرو وہ ہے یہ کرے گا, اگر نہیں دوست نہیں ہے تو اس کو ایک کلپ دکھاؤ, ایک فلم دکھاؤ, ایک سفر میں ساتھ جاؤ, ایک اچھی تقریر میں پہنچاؤ. خلاصہ تاثیر کے مختلف, بعض وقت ایک آدمی کے کہنے سے اثر نہیں ہوتا ہے, 10 آدمی اگر کہے تو اثر ہوتا ہے, 10 آدمی کہے تو اثر نہیں ہوتا. 10 آدمی کے ساتھ 3-4 دن ساتھ رہے تو اثر ہوتا ہے. آج کل آپ سکولوں میں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر ٹور لے جاتے ہیں, اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے. اس کو بنانے کے لیے کیا ہے, گروہی شکل میں لے جائیں گے تو اثر کرتا ہے. تو اثر کرنا کرنے کے انداز مختلف ہے, کسی پر کسی انداز سے, کسی پر کسی انداز. عرفا کے جملے ہے الطرق الى اللہ بعدد انفس الخلائق, خدا تک جانے کا راستہ لوگوں کے سانسوں کے برابر ہے. ہر آدمی سوچ کر ایک راستہ ڈھونڈ سکتا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے. تو بعض وقت ممکن ہے فی الحال اثر نہ ہو, آپ جب کہیں گے یہ کام کرو اس کے انا کو وہ تکلیف ہوتی ہے تو غصہ کرتا ہے, لیکن بعد میں یاد آئے گا. وہ اس پر اثر نہ ہو, سننے والے دوسرے پر اثر ہوتا ہے. خلاصہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. شہید مطہری کے جملہ ہے امر معروف کے لیے بصیرت چاہیے, 2 بصیرت, ایک دنیا کے لحاظ سے بصیرت ہو سمجھ سکے کہ کس طریقے سے اثر کرے گا, دوسرے دین کے لحاظ سے بصیرت ہو یعنی کیا پتہ ہو حکم شرع کیا ہے, شرع کیا چاہتا ہے. تو کربلا سے ایک پیغام یہی امام کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے. امام راضی ہو جائے خدا یقیناً راضی ہے. سید شباب ہے نا, یعنی سردار ہے, جنت میں سردار حسین ہے. اس ہستی کی مرضی کے بغیر کیسے جنت جا سکتے, اس ہستی کو کیسے خوش کریں گے. اہم چیز یہی ہے کہ آپ نے فرمایا میں امر معروف اور نہی از منکر کے لیے نکلا. کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے, اپنے گھر میں, دوستوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, البتہ اچھے انداز میں, مؤثر انداز میں سلام ہو. کربلا والوں پر ان کا کیا مقام خدا کے پاس, محبوب ترین ہستیاں ہیں. کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان, ایسی ہستیاں ہیں. اس کے باوجود انسانوں کو نجات دینے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے چھوٹے بڑے سب آئے شہید ہونے کے لیے. عرض کے روایت میں شہزادہ علی اصغر کی گلوی مبارک میں جب بچی آئی ہنس پڑے, مسکرا گئے. یہ خاندان ہے, خاندان رسالت ہے, خاندان امامت. شہزادہ قاسم دوسری مثال ہے. 13 سال کا نوجوان, 13 سال بچہ ہوتا ہے, اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کے پائے مبارک گھوڑے پر جو رکاب رکھتے ہیں پاؤں رکھنے کے لیے اس تک نہیں پہنچتی تھی. جنگ کے لیے زرہ کی ضرورت ہے, اور زرہ مجاہدین کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو شہزادہ قاسم کے برابر کوئی ذرہ نہیں تھا خیمہ گاہ میں. لیکن فرزند حسن مشتبہ ہے, آپ کی تربیت حسین نے کی ہے. شب عاشور جب حسین نے خطبہ دیا, اصحاب کو اہل بیت کو جنت میں ان کے مقامات دکھایا ان کے اظہار وفاداری کے بعد, پھر شہزادہ قاسم آ گئے, فرمایا چچا کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں؟ میرا نام بھی شہیدوں کے نام میں شامل ہے. فرمایا بیٹا قاسم, علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. ایک طرف شہزادہ قاسم خوش ہو گئے کہ جب علی اصغر شہید ہونے والے ہیں یقیناً میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے, لیکن دوسری طرف گھبرا گئے. غیرت بنی ہاشم کے مالک تھے, کیا یہ اشقیا خیموں پر حملہ کریں گے؟ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیموں پر حملہ کریں گے. اے کاش شہزادہ قاسم شام غریبان کے وقت ہوتے تو یقیناً اپنی شجاعت حیدری کے ذریعے خیمہ گاہ حسینی سے دفاع کرتے. امام نے فرمایا بیٹا قاسم, میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا, دشمن پانی کے بجائے علی اصغر کو تیر سے سیراب کریں گے, علی اصغر شہید ہو جائے گا. روز عاشور جب اصحاب شہید ہو گئے, اہل بیت کی باری آئی, علی اکبر شہید ہو گئے. اس طرح سے کئی خاندان رسالت کے نوجوان شہید ہو گئے. شہزادہ قاسم آتے ہیں, مولا مجھے اس نجات دیجیے. فرماتے بیٹا قاسم, اب یادگار امامت ہے, یادگار حسن مشتبہ ہے, میرے بھائی کے یادگار میں کس طرح سے آپ کو نرغے آدا میں بھیج سکتا ہوں؟ بیٹا قاسم کیا اپنے پاؤں پر جاؤ گے؟ اپنے پاؤں پر چل کر دشمن کے درمیان جاؤ گے؟ اپنے پاؤں پر چل کر شہادت کے جام کو نوش فرمائیں گے؟ حسین کی جملے سے معلوم ہوتا ہے کتنا گراہ گزر رہا ہے امام پر کہ 13 سال کا شہزادہ اپنے پاؤں پر چل کر آدا کے درمیان اپنی خون کا نذرانہ پیش کرے. آپ نے اجازت نہیں دی. بہت پریشان, بہت محزون, بہت غمگین. یاد آ گیا کہ والد گرامی نے ایک وصیت لکھی تھی, فرمایا تھا قاسم جب آپ کا غم بہت زیادہ ہو, بہت سخت ہو, ناقابل برداشت ہو, اس وصیت کو پڑھ لینا. نہ معلوم علم امامت کی وجہ سے امام حسن مجتبی سمجھ رہے تھے میرا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں ہی اس وصیت کو پڑھے گا. اب 10 سال گزر چکے ہیں, باپ کے سائے سے محروم ہے, شہزادہ نے کبھی مصیبت کے احساس نہیں کیا, لیکن آج کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی. شہزادہ نے وصیت کھولی, دیکھا, فرمایا ہے بیٹا قاسم عاشور کے دن آپ کا چاچا تنہا ہو جائیں گے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. اگر حسین نے اجازت نہیں دی, اتنا اصرار کرو کہ آخر میں اجازت دیں گے. شہزادہ خط لے کر حسین کی خدمت میں آتے, حسین نے بھائی کا خط دیکھا, بھائی کا خط دیکھا, سر آنکھوں پر رکھا, فرمایا بیٹا قاسم میں کس طرح سے آپ کو جانے کی اجازت دے سکتا ہوں آپ کو اس عمر میں؟ لیکن شہزادہ قاسم کو آپ نے اجازت دی. شہزادہ نے سیدانیوں سے الوداع کیا. حسین نے اس طریقے سے پیش آیا کہ روایت میں کہ آپ کے امامہ کو دو حصے میں, آپ کے امامہ کا دو حصہ بنایا, ایک حصے سے ایک پیراہن بنایا کفن کی شکل میں, دوسرا حصہ آپ کے سر اطہر پر رکھا, اور آپ کے چہرے کے آدھا چہرہ اس امامہ سے نظر نہیں آتا تھا، نہ معلوم شہزادہ قاسم اتنے حسین تھے کہ دشمن خود کہتا ہے میدان میں ایسا جوان آیا جو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ حسین نے شاید اسی وجہ سے اس طریقے سے امامہ کو ان کے سر پر رکھا کہ پورا چہرہ ظاہر نہ ہو، لیکن ایک حصے سے کفن بنایا، شاید مادر قاسم کو پیغام دینا چاہتے تھے رملہ اپنے بیٹے کی واپسی کے انتظار نہ کرنا، یہ واپس نہیں آئیں گے، مصیبت تحمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ الوداع کی روایت میں ہے حسین بغل گیر ہوئے شہزادے سے، شہزادہ کے قد چھوٹا تھا، 13 سال کے بچہ تھا، آپ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اتنے روئے کہ بے ہوش ہو کر حسین بھی زمین پر گر پڑتے ہیں، شہزادے بھی گر پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ علمدار کے ساتھ پیش آیا، نہ علی اکبر کے ساتھ پیش آیا، نہ کسی اور کے ساتھ، صرف شہزادہ قاسم کے ساتھ پیش آیا کہ غش کر کے حسین زمین پر گر پڑے۔ شہزادہ میدان کی طرف گئے، خوب جنگ کی، خوب جنگ لڑی، دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا۔ ایک وقت ایسا آیا اماں ادرکنی، چاچا میرے سرانے آ جانا۔ حسین شاہین کی طرح میدان کی طرف گئے، اس تیزی سے گئے کہ دشمن قاتل شہزادہ تلوار لیے کھڑا تھا، حسین نے اس قاتل پر حملہ کیا، اس کے بازو کٹ گیا، چیخنے لگا، لشکر شام کو، لشکر کوفہ کو آواز دی، مجھے بچاؤ۔ لشکر آیا اس قاتل کو بچانے کے لیے، گھوڑوں کی آمد رفت کی شدت میں، خدا جانتا ہے مقتل میں یہ بہت واضح نہیں کیا ہے، لیکن چند لمحات کے بعد جب گھوڑے چلے گئے، حسین شہزادے کے سرانے کھڑے تھے، فرما رہے تھے بیٹا قاسم تمہارے چاچا پر بہت گران گزرتا ہے، جب تم نے پکارا بر وقت نہیں آ سکا، جب آیا تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، خدا کی لعنت اس قوم پر جس نے پیغمبر کا خیال نہیں رکھا۔ شہزادہ قاسم کو حسین اٹھا کر لاتے سینے سے، شہزادہ قاسم کے سینے کو حسین نے اپنے سینے پر رکھا۔ راوی کہتا ہے جاتے ہوئے شہزادہ قاسم قد کوتا تھے، جب شہزادہ کا سینہ حسین کے سینے سے لگا تو شہزادہ کی پائے مبارک ہوا میں آویزان تھی، لیکن واپسی کے وقت شہزادے لمبے ہو چکے تھے، حسین کے سینے پر شہزادہ کا سینہ اور شہزادے کی پائے مبارک زمین سے کھنچتی آ رہی تھی، اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ جسم میں وہ حالت پیدا ہوئی۔ لایا شہزادے کو خیمے میں علی اکبر کے پاس رکھا، ایک دفعہ شہزادہ قاسم کی طرف دیکھتے تھے، ایک دفعہ شہزادہ علی اکبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین کے لیے فرزندان حسن کی جو مصیبت تھی وہ اپنے فرزندوں کی مصیبت کی طرح تھی، شہزادہ قاسم کی مصیبت علی اکبر کی مصیبت کی طرح۔ لیکن الوداع کے وقت علی اکبر سے الوداع کرتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ باپ جی بھر کے بیٹے کی طرف، جوان بیٹے کی طرف دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن شہزادہ قاسم کو اس طرح سے سینے سے لگایا کہ زمین پر گر پڑے۔ لیکن دوسری مصیبت علی اصغر کی مصیبت تھی کہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند عبداللہ عاشور کے دن حسین کربلا کی زمین پر، آپ کربلا کے تپتی ہوئی ریت پر آپ کے جسم اظہر ہے، اس وقت دشمن آئے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن الحسن روایت یہ ہے، مشہور روایت ہے، معروف روایت ہے، دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آئے، حسین نے آواز دی بہن زینب اس بچے کو روکنا، اس شہزادے کو روکنا، حضرت زینب کے آنے سے پہلے بچہ حسین کے قدم میں پہنچ گیا۔ دشمن نے تلوار اٹھایا تھا حسین کو شہید کرنے کے لیے، اس 9 سال یا 11 سال کے شہزادے نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، فرمایا ملعون تم میرے چاچا کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ دشمن نے تلوار ماری، دشمن نے تلوار ماری، حسن مشتبہ کا یہ کمسن بچہ چیخنے لگا، اما میرے بازو کٹ گیا، اما میرا ہاتھ کٹ گیا۔ اسی دوران حسین نے شہزادے کو سینے سے لگایا، خدا کی درگاہ میں دعا کی، خدایا تو رحم نہ فرما اس قوم پر جس قوم نے اولاد پیغمبر پر ظلم کیا۔ اسی وقت شہزادہ علی اصغر کی طرح عبداللہ ابن الحسن حسین کے سینے پر شہید کیے تھے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ان من قلبی القلب۔ خدا تیری عظمت کا واسطہ، تو رحمان تو رحیم تو کریم ہے، خدایا تو قاضی الحاجات ہے، خدایا تو قاسم جبارین ہے۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما، خدایا عزاداری حسین، عزاداران حسین کے تحفظ فرما، خدایا ہمیں آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر انداز میں غم حسین منانے کی، عزاداری حسین میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ایشے آیا نہیں در کر رہا جہاں کہیں بھی ہو، ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے مجاہدین کی، خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو ائمہ اطہار شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، تمام حاضرین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے بیماروں کو بحق شہدائے کربلا جلد از جلد شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ خدایا عالم تشیع کو امام کے ظہور کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی، مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، ملک کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو، خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا ہمارے ملک کے دشمن، ناصبی، تکفیری، خائنین اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔